بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 فروری 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين. پچھلے دو اجتماعات جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا سورہ اعراف کی دو آیات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شانوں کا خاص ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کون ہیں اس حوالے سے رہنمائی بھی ہے، وضاحت بھی ہے. سچا امتی، سچا وفادار، وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص کو مختص کر دیا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ایک رحمت عام ہے، وہ پوری تمام مخلوقات پر محیط ہے. تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا. ایک رحمت خاص ہے اور وہ مخصوص کر دی اللہ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو پیروی کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مضمون کہاں آیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات فرمائی تھی کوہ طور پر. چنانچہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصی شانوں کا تذکرہ ہے. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. چونکہ وضاحت ہو چکی ہے، میں صرف آیت کی تلاوت ہی کروں گا. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اس کے بعد تذکرہ ہے کہ کون ہیں سچے وفادار، کون ہیں سچے پیروکار. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. چار شرطیں جو پوری کریں، ایمان ہو اس نبی رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان حقیقی قلبی ایمان، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی توقیر دل و جان سے، اور ان کی مدد اس مشن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، اس مشن کی تکمیل میں ان کے دست و بازو بننا. اور وہ مشن بھی میں نے بتایا تھا قرآن مجید میں تین مقامات پر ہے. آج بھی سورہ صف کی وہ آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مشن کیا ہے؟ جو دین حق دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے کل نظام اطاعت پر غالب کر دے. اور مشن کی تکمیل کب ہوگی؟ جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہوگا. اس میں مدد، اس میں دست و بازو بننا، وہ ہیں سچے فالوور، سچے پیروکار، سچے امتی، سچے وفادار. اور چوتھی بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. وہ نور ہدایت، وہ قرآن اور سنت کی شکل میں جو انہیں ملے گا، زندگی اس کے مطابق گزرے گی. اولئک هم المفلحون، یہی ہیں در حقیقت فلاح پانے والے. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. لیکن اس سے پہلے میں نے ایک گفتگو چھیڑی تھی جو درمیان میں رہ گئی تھی، وہ میں چاہتا ہوں کہ آج مکمل ہو جائے، سیرت ہی کے حوالے سے. اور اس موضوع پر کراچی میں بھی خطاب کا موقع ملا، اور اس سے پہلے پچھلے سال کئی اور مقامات پر بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، میں نے سوال اٹھایا تھا کہ آج ہم غور کرتے ہیں، یہ آیت اپنی جگہ حق ہے، یہ خطاب اللہ کا عطا کردہ ہے، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اس دنیا کے لیے بھی اور اگلے جہان کے لیے بھی. ظاہر بات ہے یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور جو ان دونوں جہانوں کا بھی خالق و مالک ہے. خطاب اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا آپ کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عقیدت مند کا دیا ہوا نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. آپ اس عالم کے لیے بھی رحمت ہیں، اس عالم کے لیے بھی رحمت ہیں. لیکن اس عالم کے لیے رحمت کا ایک پہلو وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا، وہ تو سمجھ میں آ رہا تھا. آغاز وحی سے قبل بھی آپ سراپا رحمت تھے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد یتیموں کی بر لانے والا. وہ کیا ان کے جو مقام تھا، وہ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، خدمت خلق، لوگوں کی خبر گیری، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسافروں کی. کسی کو تکلیف میں دیکھا ہے تو بے چین ہو گئے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک اس کی تکلیف کو رفع نہ کر لیں. وہ تو کہا گیا نا، ایک شاعر نے تو کہہ دیا اپنی زبان میں کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. بات تو بہت اونچی ہے، لیکن حقیقت میں اگر کسی پر پورے طور پر صادق آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی، جب وحی کا آغاز ہو گیا تو اب آپ کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ نو انسانی کس انجام سے دوچار ہونے والی ہے، انہیں جہنم کے اس خوفناک انجام سے کیسے بچایا جائے. سراپا رحمت، اور اسی رحمت کا اظہار اپنے ساتھیوں سے بھی، محبت، شفقت، گالیاں سن کر دعائیں دینے والے، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں، اس دور کے لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ واقعہ رحمت بن کر آئے، سراپا رحمت. یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کہ جو مکہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، اہل مکہ یعنی دشمن، کیا کچھ نہیں انہوں نے اذیتیں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شخصی طور پر بھی، اور آپ کے مشن کے حوالے سے بھی کس کس طرح رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اور آپ کے جانساروں پر جس طریقے سے قافیہ حیات تنگ کیا انہوں نے. لیکن فتح مکہ کے فوراً بعد اعلان کیا کرتے ہیں کہ آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تصریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہے تم پر، کوئی الزام نہیں، یعنی معاف کیا. اذهبوا فانتم الطلقاء، ہوتا تو یہ ہے کہ جو حاکم، جو فاتح بن کر آتا ہے تو بقیہ ساری قوم تو مفتو ہوتی ہے، وہ تو ان کے غلام ہیں، ان کو تو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے. جاؤ تم سب آزاد ہو، معاف کیا سب کو. ہاں چند ایک کے معاملے میں آپ نے حکم دیا تھا، اور ان میں سے وہ نمایاں تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی تھی، آپ کی توہین اور آپ کا مذاق اڑانے ہی کو زندگی کا اپنا مقصد بنایا تھا. لیکن عمومی معافی کا اعلان، وہ خاتون کے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا، وحشی اس کا غلام تھا نا ہند، اور وہ بھی آ جاتی ہے معافی مانگنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اور جو آپ کے دل میں اس کے حوالے سے کرب اور درد تھا حضرت حمزہ کی وفات پر، آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بلکہ چچا زاد بھائی بھی چچا تھے، حقیقی چچا، دودھ شریک بھائی تھے، کیونکہ عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، بہت بالکل بچپن میں ہم جولی بھی تھے، بہت محبت تھی، حضرت حمزہ کو بھی بے پناہ محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی، اور شہادت کیسے ہوئی ہے، کس طریقے سے ان کا مسئلہ کیا گیا، کلیجہ نکال کر چبایا گیا، لیکن اس خاتون نے بھی جب معافی مانگی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، لیکن اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لانا. یہ رحمت للعالمین، اس عالم کے اندر ان کی رحمت ہونے کا تو معاملہ ان لوگوں کے سامنے تو بڑا واضح تھا، لیکن کیا صرف انہی کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ہمارے لیے نہیں رحمت بن کر آئے؟ آج کہاں ہے وہ رحمت؟ یہ ایک سوال ہے، میں اقبال کا وہی سوال دہرا رہا ہوں جو 100 سال پہلے اس نے کیا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، پروردگار تیری رحمت اور تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کوئی رحمت ہے تو ہمیں یہاں تو نظر نہیں آ رہی، ہمارے لیے تو مسلسل مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، امت کے اوپر کون کیسا وقت آ کر پڑا ہوا ہے. ہاں اگر دنیا میں خوشحالی ہے، فراوانی ہے، کوئی عیش و آرام میں ہے تو وہ ہیں کہ جو تیرے اور تیرے رسول کے اور تیرے دین کے دشمن ہیں. یہ قصہ کیا ہے؟ وہ سوال آج بھی اسی طرح زندہ ہے. ہم مسلمان جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 160 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت روح عرضی پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں یورپ میں، ہم سوائے یہاں کچھ احتجاج کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائے آج تک، بے بس لاچار. قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے گوانٹینامو بے کے اندر، ابو غریب کی جیل میں، بیگرام ایئر بیس پر، وہ توہین کہ میں وہ زبان پر الفاظ لا نہیں سکتا، میرے لیے ممکن نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کروں. لیکن ہم نے کچھ ان کا بگاڑا، کچھ بگاڑ سکے، انہی کے ہم غلام ہیں، انہی کے نوکر ہیں، انہی کے در کے فقیر ہیں، انہی سے بھیک مانگتے ہیں، اور ہم مسلمانان پاکستان جنہوں نے اپنا سب کچھ امریکہ کے چرنوں پر قربان کیا ہے، اپنی ایک بے گناہ بیٹی کو جو کتنے ہی سال سے ظلم و ستم کے پہاڑ جس پر توڑے جا رہے ہیں، اسے امریکہ کے چنگل سے نجات نہیں دلوا سکے، یہ ذلت اور رسوائی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ تو رحمتیں آج کی دنیا کو کیسے معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے؟ سب سے پہلے تو خود مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. غیر مسلموں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں مسلمان تو بڑا دہشت گرد ہے، مسلمان اجڑ ہے، جاہل ہے، جذباتی ہے، عقل سے عاری ہے. ایک پکچر ان کے سامنے اس وقت بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف کرپٹ ہے، بددیانت ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے. رحمت کے مظاہر کہاں ہیں دنیا میں؟ سوال تو یہ ہے ایک اہم سوال. آپ کے رحمت للعالمین ہونے میں کوئی شک کرے تو اس کا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ رحمت اس وقت کہاں ہے؟ اس کا ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خود ہم ہیں مسلمان. ہم ہی اس رحمت کو اختیار کرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم نے خود انکار کیا ہوا ہے. تفصیل میں آگے جا کے بیان کروں گا. آخرت کی رحمت کا تذکرہ بھی آئے گا، حوض کوثر اس کے ساقی بھی آپ ہیں، حمد کا جھنڈا بھی عالم آپ کے ہاتھ میں ہوگا، وہاں جو کچھ اس کے بظاہر ہوں گے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس وقت تو بستہ دنیا کا ہے. یہ وہ سوال تھا جس نے مجبور کیا سوچنے پر. تو سب سے پہلے تو اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو عزرو قرآن آپ کی رحمت کے عظیم ترین مظاہر کون سے؟ قرآن مجید میں یہ آیت تین مقامات پر آئی ہے جس کا حوالہ پہلے بھی آیا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اس میں اصلاً تو ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے. اگرچہ آپ نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، داعی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں، بہترین معلم بھی ہیں، معلم اخلاق بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، تذکیر فرمانے والے بھی ہیں، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر آپ نے باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو قائم بھی کرنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں ہونا ہے. یہ تھا مشن جو بتایا گیا. اور مشن یہی نہیں بلکہ اب قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت ہے اور پوری نو انسانی کے لیے آپ رسول بن کر آئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. لہذا کل روح عرضی پر جب تک اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا وہ مشن نامکمل رہے گا. اقبال نے کہا تھا نا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس آیت کے اندر جہاں یہ تین مقام پر قرآن مجید میں تین مقامات پر آئی ہے، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ، تینوں جگہ دو چیزوں کا اور تذکرہ بھی ہے کہ آپ کو ہم نے دو عظیم چیزیں دے کر بھیجا ہے. نو انسانی کے لیے عظیم ترین تحفے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نو انسانی کو عطا ہوئے. وہ دو تحفے کون سے ہیں؟ الہدا اور دین حق. ایک یہ الہدا، کامل گائیڈنس، مکمل ہدایت نامہ، اور دوسرے دین حق. سب سے پہلے اس کو سمجھ لے کہ کیا ہے. یہ ہدایت نامہ کس مسئلے میں ہے؟ آج کے مسلمان کو تو یہ بھی نہیں پتا، وہ تو اس کو صرف کتاب مقدس سمجھتا ہے کہ بڑی مقدس کتاب ہے، اس کو اٹھا کے لپیٹ کے ریشمی جزدان میں خوشبو لگا کر اوپر کہیں اوپر رکھ دو، کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. اور اس کا مقصد جیسے اقبال نے مرثیہ کہا کہ بایا تشترا کار جزینیز کیا زیاسی نے آسان میں میری، یا مسلمان تجھے اس قرآن کی آیات سے کوئی سروکار نہیں رہا، کوئی فائدہ تیرے لیے نہیں ہے اس میں، تو نے اپنے لیے صرف ایک فائدہ سمجھا ہے کہ مرتے ہوئے شخص کو قرآن کھولا جائے، یاسین پڑھ کر سنا دی جائے، اس کی جان آسانی سے نکل جائے. اللہ نہ خیر سب. لہذا اس وقت کتاب جو ہے وہاں تاک میں سے اتاری جائے گی اور سورہ یاسین پڑھی جائے گی. باقی تو کتاب مقدس ہے، جس جگہ ہوگی برکت ہوگی. بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے تلے رخصت کیا جائے، جہیز میں بھی اس کو دیا جائے، فال اس سے نکال لی جائے، مقدس کتاب ہے نا، یہ اس کے مصارف. اسے قرآن نے کہا یہ تو آئی ہی ہدایت کے لیے ہے. الہدا ہدل للناس ہدل للمتقین ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ہدایت نامہ ہے لیکن ہم نے اس کو کتاب ہدایت سمجھا ہی نہیں، ہمیں یہی نہیں پتا اس میں ہدایت ہے تو کس لیے، اور اس کا اصل سبب کیا ہے. کہ یہود کی طرح آج بھی ہم کچھ خوش فہمیوں کا شکار ہیں. قرآن کہتا ہے تلک امانیہم، یہود کہتے تھے سیغفر لنا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، چوزن پیپل آف لارڈ، سارے نبی دیکھو ہماری اسی امت کے اندر آئے، ساری کتابیں آئیں، شریعت ہمارے پاس ہے، کتاب ہمارے پاس ہے. ہاں کتاب سے سروکار ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دو، بخشے بخشائے، جنت کس کے لیے، ہماری میراث ہے. یہی تصور آج ہمارا. جب جنت کے لیے ہم پہلے ہی اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے اور دنیا میں جو کچھ مرضی کریں اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاریں، اللہ کے باغیوں کے ساتھ جا کر دوستی کی پینگیں بڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائیں، آپ کے احکامات کو پاؤں تلے روندیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جنت ہماری میراث ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، لہذا ہمیں کسی ہدایت نامے کی ضرورت ہی نہیں، ہم کیوں کھولیں کتاب اور پڑھیں اور وقت ضائع کریں، معاذ اللہ ہمارا طرز عمل تو یہی ہے نا، یہ وقت ہم دنیا کمانے میں کیوں نہ لگائیں، اس کو سمجھنے میں جو وقت لگائیں گے تو کوئی دنیا بنانے کے لیے کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے، باقی رہے حلال حرام، جائز ناجائز، فرض واجب ہوتے رہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، جب جنت ہماری میراث ہے تو پھر جو مرضی کریں، نو نیڈ. جبکہ قرآن کہتا ہے یہ ہے ہدایت نامہ، اس کے بہت سارے معجز نما پہلو اور بھی ہیں، لیکن اصل میں انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے، نو انسانی کے لیے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے عظیم تحفہ جو نو انسانی کو ملا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن، کتاب ہدایت، الہدا، دی گائیڈنس. اب اگر ہمیں اس امتحان کی شدت کا اندازہ ہو کہ جس امتحان میں کامیابی کا یہ نسخہ ہدایت ہے، اسے تو ہم بھولے بیٹھے. کوئی ذرا مشکل امتحان ہوتا ہے اور جس کے بعد ترقی کے دروازے رستے کھلنے ہوں، پروموشن کے امکانات ہو، دنیا میں آگے بڑھنے کے مواقع میسر آنے والے ہوں، پھر دیکھیں انسان کیسے اس کے لیے گائیڈ بک تلاش کرتا ہے، ٹیوٹر تلاش کرتا ہے، کسی طرح میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، میرا مستقبل سمر جائے، کیریئر بن جائے، اور ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا ہے ہی امتحان گاہ، دار الامتحان ہے، ایک ایک لمحہ یہاں کا امتحان ہے، اور ایسا سنگین امتحان ہے کہ کسی کو نہیں معلوم وہ کتنا وقت لے کر آیا ہے، کب اچانک کس کا وقت مہلت عمر ختم ہو جائے. جہاں پیشتر کے بانگ برایت فدا نماند، مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہو رہا ہوگا، محلے والے سن رہے ہوں گے کہ آج فلاں صاحب جو ہیں وہ رخصت ہو گئے، اس میں نوجوان بھی ہو سکتے ہیں، جوان بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ انسنگینی، اور دوسری طرف سنگینی کی انتہا یہ ہے کہ اس امتحان کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کی کچھ کا مستقبل کچھ بہتر ہو جائے گا، ناکامی کی شکل میں جہنم کا عذاب ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. وہاں دو انتہائیں ہیں، سخت ترین عذاب یا اللہ کی مغفرت اور پھر اس کی رضا، اور اس کے نتیجے میں فروح و ریحان و جنت النعیم. بیچ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے وہاں پر، نو گرے ایریا. اور وہ آگ جو ایسی ہے، قرآن مجید کو آپ پڑھیے، اکثر لوگ تو پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی خام خواہ کے ڈراوے ہیں، اس لیے کہ اگر ان باتوں کو مان لیں تو زندگی اجیرن ہو جائے گی. اور وہ جو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا رب کریم کے حوالے سے، وہ بڑا نکتہ نواز ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے، وہ کیسے، وہ تو سراپا رحمت ہے، وہ ہمیں آگ میں جلائے گا، نہیں نہیں، محض یہ صرف ایسے دھمکانے کے لیے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن مجید کی گویا ساری آیات کا انکار ہو رہا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. یہ تمہاری سوچ اصل میں کیا ہے؟ آخرت کا انکار ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین. کس لیے بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پر؟ ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل جو ہے وہ ریکارڈ میں آ رہا ہے، اکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن. یہ اتنا شدید سخت امتحان. اس امتحان میں کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں، کوئی حیثیت، بلکہ دنیا کی کامیابی بھی اصل میں کیا ہے، وہ بھی امتحان کی ایک شکل ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے دنیا میں کامیابی عطا کی ہے، وہ کرتا کیا ہے، وہ اپنی کامیابی کا جشن کیسے مناتا ہے، وہ اللہ کے آگے شکر بجا لاتا ہے یا گھر میں مجرا پارٹی کا اہتمام کرتا ہے، یہی تو امتحان ہے. اس کامیابی کا کیا تعلق حقیقی کامیابی سے؟ یہاں کی ناکامی بھی امتحان ہے، ناکامی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہی اصل دنیا ہے، یہی کا فائدہ، یہی کا نقصان، یہی کی کامیابی، یہی کی ناکامی، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. حقیقت کے اعتبار سے ہم صرف اور صرف امتحان گاہ میں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے، کسی کو مشکل حالات سے آزما رہا ہے، کسی کو آسانی سے آزما رہا ہے. قرآن مجید کو پڑھیں گے تو یہ حقیقت واضح ہوگی، اور جب یہ حقیقت کھل جائے گی تو معلوم ہوگا کہ جس کو زیادہ دیا گیا وہ زیادہ مشکل میں ہے، اس کا امتحان سخت ہو گیا. ہم اس کی دنیا کی کامیابیوں پر رش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَلْ فَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے کہ فقر کی وجہ سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. اندیشہ کس بات کا ہے؟ کہ دنیا کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے اور پھر تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ ہے مسئلہ. جس کو زیادہ دولت مل گئی امتحان سخت ہو گیا. یہ دولت ہی تو ہے جو انسان کو اللہ کی اور آخرت کی یاد سے غافل کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ تو غافل کرنے والی چیزیں ہیں. اور پھر جس کو زیادہ ملا ہے ایک ایک پائی کا حساب بھی دینا ہوگا. پانچ سوالوں میں سے دو سوالات جو ہیں ان کا تعلق انسان کی معاش سے. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر شخص سے، کہاں سے کمایا تھا، جائز ذرائع سے کہ حرام سے. اللہ نے تو مقدر کر دیا ہے، جو تمہیں ملنا ہے مل کر رہنا ہے، لیکن اصل میں امتحان تمہارا تھا کہ تم کس ذریعے سے کوئی اختیار کرتے ہو. بتاؤ دو حساب. اور دوسرا سوال، خرچ کہاں کیا تھا، جائز مندات میں یا ناجائز طور پر، لوگوں کے اخلاق بگاڑنے کے لیے نیٹ کیفے کھول کے بیٹھ گئے تھے، سینمے چلا رہے تھے، میڈیا کے ذریعے فحاشی عام کر رہے تھے. ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے. یہ اتنا سنگین امتحان ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ، جسے ہم ہماری زبان میں تو ایک ہی محاورہ ہے کہ لائف اینڈ ڈیتھ ایشو، لیکن یہ لفظ بھی بہت کم ہے. اس لیے کہ وہاں تو جہنم میں لوگ فریاد کریں گے کاش کہ موت آ جائے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہا جائے گا ایک موت کے لیے فریاد نہ کرو، اب تو موتیں ہی موتوں کے لیے فریاد کرو. لیکن ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، عذاب کی شدت ایسی ہے کہ ہر لحظہ موت نظر آتی محسوس ہوگی، لیکن موت آ کر چھٹکارا نہیں انسان کے لیے بنے گی. موت کو روک دیا جائے گا، چکھو اس کا عذاب. نو ہالیڈیز کے اندر اس ہولناک انجام سے بچنے کے لیے، جس کو سورۃ العصر تو سب کو یاد ہے لیکن اس کا پیغام بھی یاد ہونا چاہیے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، اور کس حقیقت کو بیان کیا، پوری نوع انسانی بہت بڑی ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے. جس امتحان میں ڈالا جا رہا ہے اس میں عظیم اکثریت ناکام ہوگی اور جہنم کا ایندھن بنے گی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ امتحان تو اتنا سخت نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کامیاب کم ہی ہوگا اس میں. اتنی عمدہ کتاب ہدایت ہوتے ہوئے بھی لوگ استفادہ نہیں کریں گے. اعلیٰ ترین معلم ٹیوٹر اسوہ کاملہ کے ہوتے ہوئے بھی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ان کے پیروکار نہیں اٹھائیں گے. ان الانسان خلق ہلوا، بہر کیف وہ امتحان، اس امتحان میں کامیابی کے لیے، کہ اصل کامیابی ہے ہی وہاں کی، اس کے لیے جو ہمیں ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں تیر بہدف نسخہ ہے کامیابی کا، اس کو تھام لو، اپنے فکر کو بھی اس کے تابع کرو، اپنی سوچ کو بھی اس کے تابع کرو، اپنے عمل کو بھی اس کے تابع کرو، اپنے اخلاق کو بھی اس کے مطابق سنوارو. اور اسی کی وضاحت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا امتحان ہے، جو لائف اینڈ ڈیتھ ایشو اصل میں تمہارے لیے ہے، بلکہ اس سے بھی ہزار گنا زیادہ سنگین ہے، اس میں تم کامیاب ہو کر، اور پھر وہ کچھ تمہیں ملے گا. کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ نہ صرف جہنم کے عذاب سے بچ گئے، بلکہ پھر وہ نعمتیں ہیں جن کا انسان دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ تصور کر سکتا ہے وہ سب تو ملے گا ہی. وہاں پھر پانچ مرلے یا دس مرلے کے مکان کے لیے جو ہے تمہیں جوتیاں پٹخار نہیں پڑیں گی. وہاں تو اہل جنت کے لیے ایک جنت جو ہے وہ بھی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. وہ جنت عرضھا کعرض السماء والارض. محنت کرنی ہے، کمپیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو اس جنت کے لیے کوشش کرو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. وہ نعمتیں ہیں. لیکن ناکامی کوئی افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا یہاں رسک لیا جا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ، ہم پورا رسک لینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں سب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا مل جانی چاہیے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. لیکن قرآن تو کھول کھول کر بتا رہا ہے، وہاں فریاد کرو گے پروردگار ایک موقع اور دے دے، اب بات سمجھ میں آ گئی. لَوَنَّ لَنَا كَرَّةً لَنَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. ایک موقع اور مل جائے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر ایمان کے اعتبار سے بھی درجہ احسان تک پہنچیں گے، محسنین میں سے ہو جائیں گے. لیکن نو، جو تھا یہی تھا، دے دیا گیا تھا سب کچھ. تو یہ الہدا، عظیم ترین کامیابی کے لیے جو نسخہ ہے، تیر بہدف نسخہ، ہدایت نامہ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، اور سیدھا کہاں لے جانے والا ہے، بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہے وان الذین لا یؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا الیما. تو سب سے بڑا تحفہ کس کے ذریعے مل رہا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا منظر، نو انسانی کو عطا ہوا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے. دوسرا تحفہ ہے دین حق، وقت کم رہ گیا، وہ ہے اس دنیا میں وہ نظام جس میں عدل ہو، انصاف ہو، انسانوں کو ان کے جائز حقوق مل رہے ہوں، ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، اور وہ فطرت کے مطابق زندگی گزار سکے، ان کے لیے امن و امان ہو، ریاست ہی ساتھ تمام معاملات کی ذمہ دار ہو. جس کو بادشاہ بنایا گیا، بادشاہ نہیں ہے وہ، امیر المومنین ہے، اور وہ سید القوم خادمہم، وہ قوم کا خادم. یہ نظام اس دنیا میں، قرآن مجید اصل میں تحفہ ہے، اور اس کا تعلق اصل کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی سے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب دل سے ترانہ ہم نکلے گا اہل جنت کے، کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کیا عظیم شے تھی جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی تھی، اور اس کے مطابق اس کی رہنمائی بھی ہم یہاں تک پہنچے. دوسری شے جو ہے دنیا کے حوالے سے تحفہ کیا ہے؟ وہ دین حق، نظام عدل اجتماعی، جس کا نقشہ چشم فلک نے بھی دیکھا اور انسانوں کی نگاہوں نے بھی دیکھا دور خلافت راشدہ میں. اس کے بارے میں تذکرہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوا، میں اشارہ کر کے گزروں گا. وہ دور جب ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، سارے رائٹس جو ہیں وہ صرف ایک جو رائل فیملی ہے بس اسی کے لیے مخصوص ہوتے تھے، باقی سب محکوم ہے، غلاموں کی حیثیت ہے. اس دور میں وہ نظام دیا کہ انسانوں کو معلوم ہوا کہ ہاں احترام انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے. ایک انسان کا بھی ناحق قتل، قرآن نے کہا کہ پوری نوع انسانیت کے قتل کے مترادف برابر. اسلامی حکومت کی حدود میں بسنے والے مسلم غیر مسلم سب کی جان مال آبرو عزت اس کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست پر ہے، اور وہ سب محترم ہیں، کوئی کسی کی جان مال عزت آبرو کو کوئی زخم نہیں پہنچا سکتا کسی بھی اعتبار سے. پہنچائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ اسلامی ریاست کرے گی. یہ وہ نظام تھا جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب وہ نظام قائم کیا صحابہ کرام نے، جس جس علاقے کو فتح کرتے تھے بادشاہت کا خاتمہ کر دیتے تھے، اللہ کا دین قائم کر دیتے. اسی دین حق کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، میزان. اس میزان کو نصب کر دیتے تھے، سسٹم آف سوشل جسٹس. اب سب کو عدل و انصاف مل رہا ہے، انسانی احترام مل رہا ہے، انسانی حقوق مل رہے ہیں، بیسک نیسیسٹیز ریاست فراہم کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج بھی نہیں ہم سوچ سکتے ہماری ریاست کس چیز کی ذمہ دار ہے. ہماری جان کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، ہمارے مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، ہماری صحت کے علاج کے حوالے سے ذمہ دار ہے، تعلیم کے حوالے سے ذمہ دار ہے، ہمیں عدل فراہم کرنے کے حوالے سے ذمہ دار، کسی بھی اعتبار سے نہیں. لیکن ہمیں یہ نظام پسند ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا نظام نافذ کرنے کے لیے ہم خود تیار نہیں ہیں. وہ نظام دنیا میں جب قائم تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں لوگ اس نظام کی برکات کو دیکھ کر خود بخود مسلمان ہوئے، اور انہیں سمجھ میں آیا تھا اس آیت کا مفہوم کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. انہیں اس بات کا بھی یقین ہوا کہ واقعی یہ نبی رحمت بن کر آئے ہیں، اس عالم کے لیے تو نظر آ رہا ہے، دوسری عالم کے لیے بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور قرآن بھی سچی کتاب ہے اللہ کی، اس لیے تو فوراً ایمان لے آتے تھے. اور آج 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا یہ دین قائم اور نافذ نہیں ہے. بدنصیبی کس کی ہے؟ محرومی، بدنصیبی، انتہا. یہ وہی بات ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ایک حدیث بڑی پیاری ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے. اب یہ آپ بہترین معلم بھی تھے نا، ایسا انداز اختیار کیا کہ ہر شخص چونک جائے گا، اور اب جو بات جواباً ارشاد فرمائیں گے آپ وہ دل میں جا کر اتر جائے گی. صاحب حیران ہوئے کہ ایسا بدبخت کون ہوگا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. جواب سنیں، من اطاعنی دخل الجنہ. فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی، میرے بتائے ہوئے رستے پر چلا، جو شخص وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی، جس نے اس کے برعکس رویہ اختیار کیا، میری سنت کے برعکس، فقد ابا، گویا اس نے خود ہی جنت میں داخلے سے انکار کیا ہے. تو رحمت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو اس عالم کے لیے بھی قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ہم خود انکار کیے بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہے المیاں. اور پھر کہتے ہیں پروردگار سے شکایت کرتے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. شکایت اسی لیے. اور اقبال نے جہاں یہ شکوہ کیا مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی تھی اس وقت, جواب شکوہ میں بھی اس نے قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ پیش کر دیا. دو اشعار سنا کر بات ختم کر دوں گا جو جواباً اللہ کی طرف سے گویا اقبال نے جواب شکوہ میں قرآن و سنت ہی کا جو موقف ہے اور جو اس کا پیغام ہے اللہ کا پیغام وہ ہمارے سامنے رکھ دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو ترک کر دیا, تم اپنے اسلاف کی باتیں کرتے ہو کہ ان کے یہ کارنامے وہ کارنامے, تم خود کیا ہو؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ سچے مسلمان تھے. مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی, اطیع اللہ و اطیع رسول. زندگی کے ہر معاملے میں جو اس رخ پر چلے گا اس کے لیے ہے سب کچھ, وہ ہے سچا مسلمان. ہم زبان سے مانتے ہیں اللہ کو رب, عمل سے نہیں مانتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار کرتے ہیں, عملا انکار کرتے ہیں. اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, تم زمین ذلیل و خار اس لیے ہو کہ تم نے قرآن کو اور اس ہدایت کو چھوڑ دیا. اور پھر آخر میں اس کا جو آخری شعر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے, کیونکہ قرآن اور سنت ایک ہی چیز ہے, ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اختیار کرو, وہی جو پچھلی دفعہ کے جمعے کا میرا موضوع تھا, کون ہے سچا پیروکار, کون ہے سچا وفادار. تو قاعدے پورے کرو تو اللہ کی طرف سے پھر سب کچھ تمہارے لیے حاضر ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب اور سر بلند, دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. آؤ تو صحیح اس رستے پر, وفاداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وفاداری کے لیے طریقہ کون سا ہے ہمارے لیے مشعل راہ؟ کون سچے وفادار تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے. انہوں نے کیسے حضور سے اظہار محبت کیا تھا, انہوں نے عقیدت کے لیے کیا انداز اختیار کیا اور کیسے عمل سے اپنی وفاداری ثابت کی ہے, وہ ہے اصل میں اسوہ, وہ مشعل راہ. جب یہ ہوگا تو پھر آخرت میں بھی پھر کچھ کمی بہت تھوڑی بہت رہ بھی گئی اگر ہم اس رستے پر چلتے رہے, اسی قرآن کو تھام کر اور سنت اس رستے پر, تو کچھ کمی بیشی رہ بھی جائے گی, تو پھر وہاں پر شفاعت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو عملاً اسی رستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہے تھے. پھر وہاں بھی رحمت کا ظہور ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ تو بہت ہی انداز سے مختلف انداز سے ہوگا, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شفاعت نصیب ہوگی. یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کا مفہوم, اللہ تعالی ہمیں اس رحمت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک بات رہ گئی تھی وہ بھی عرض کروں کہ جب وہ نظام دنیا میں قائم ہو جاتا ہے اور وہ فطرت کے مطابق اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اب صدق دل سے اللہ کی طرف, قرآن کی ہدایت کی طرف, حضور کی سنت کی طرف خود رجوع کریں گے, جیسے اس زمانے میں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے, تو دنیا میں بھی ان کے لیے حضور رحمت ہوئے اور آخرت میں بھی وہ رحمت ثابت ہو جائے گی, آخرت کی بھی کامیابی مل گئی, یہاں بھی رحمت وہاں بھی رحمت. صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.